الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعذلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر ذلكم أزكى لكم وأطهر والله يعلم وأنتم لا تعلمون. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم ألهمنا رشدنا واعصمنا من شرور أنفسنا، آمين يا رب العالمين. سورہ بقرہ کے جو قرآن حکیم کی طویل ترین سورت ہے، 40 رکوعوں پر مشتمل، اس کو عمودی طور پر ہم دو حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں. جیسا کہ جب آغاز ہوا تھا اس سورہ مبارکہ کا تو میں نے عرض کیا تھا، پہلا حصہ 18 رکوعوں پر مشتمل ہے اور دوسرا حصہ 22 رکوعوں پر مشتمل ہے. پہلے حصے میں بہت بڑا حجم ان آیات کا ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے خلاف فرد قرارداد جرم عائد کی ہے. ان کی جو مجرمانہ غفلتیں تھیں، ان کی جو ناہنجاریاں تھیں، جس کی بنیاد پر وہ آیت بھی آئی کہ ضربت علیہم الذلۃ والمسکنۃ وباءوا بغضب من اللہ. اور دوسرے حصے میں امت مسلمہ سے خطاب ہے. یہی وجہ ہے کہ اس سورہ مبارک کو سورۃ الامتین بھی کہا جاتا ہے، دو امتوں کی سورت. اب دوسرے حصے میں 4 مضامین ہیں کہ جو بار بار ریپیٹڈلی آتے ہیں. ایک تو وہ کہ جن کا تعلق عبادات سے ہے، نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکات ہے. پورے قرآن حکیم میں رمضان کے روزوں کی فرضیت کا ذکر صرف انہی آیات میں جو کل ہم نے پڑھی. پھر دوسرا عنوان اس کا معاملات ہے، لوگوں کو باہم ایک دوسرے کے ساتھ کیا تعلق رکھنا چاہیے، اور خاص طور پر جو ایک بنیادی یونٹ ہے گھر کا، تو نکاح اور طلاق کے مسائل بڑی تفصیل کے ساتھ. دو رکوع کل ہم نے پڑھے، آج بھی دو رکوع موجود ہیں. پھر تیسرا موضوع ہے اس کا انفاق فی سبیل اللہ. قرآن حکیم میں یہ اصطلاحات جو ہیں، جہاد بالمال اور جہاد بالنفس، بار بار آئی ہے، اور خاص طور پر انفاق فی سبیل اللہ، یہ عنوان وہ ہے کہ جو آپ کو ان 22 رکوع میں جا بجا ملا گا. اور آخری موضوع اس کا قتال فی سبیل اللہ تھا، اللہ کے رستے میں قتال اور جنگ. اب جو حصہ ہم پڑھ رہے ہیں اس میں جو عائلی قوانین ہیں، نکاح اور طلاق کے جو مسائل ہیں، وہ زیر بحث ہیں. فرمایا وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ، اور جب تم اپنی بیویوں کو طلاق دو اور وہ اپنی عدت کو پہنچ جائیں، فلا تعذلوهن ان ينكحن ازواجهن، تو ان کا راستہ مت روکو کہ وہ اپنی شوہروں سے یا ان کے شوہر ان بیویوں سے دوبارہ نکاح کر لیں. اس سے پہلے جو ہم نے پڑھا تھا، جسے آپ طلاق رجعی کہتے ہیں، طلاق دینے کے بعد مرد کو حق حاصل ہے کہ وہ رجوع کر لے. پہلی طلاق بھی طلاق رجعی کہلائے گی، لیکن اگر فرض کیجئے کہ رجوع نہیں کیا اور وہ پیریڈ گزر گیا، تو اب یہ طلاق بائن بن جائے گی. اور طلاق بائن کیا ہوتی ہے؟ کہ جس میں جس خاتون کو یا اپنی بیوی کو جس کو طلاق دی ہے، اس کے ساتھ آپ کا رشتہ مناکحت تو ختم ہوا، تجدید نکاح ہوگا، اگرچہ حلالے کی نوبت اس لیے نہیں آئے گی کہ طلاق مغلظ تو نہیں ہے. طلاق مغلظ تو 3 مرتبہ کی طلاقیں ہیں، اور وہ بھی ایک خاص ترتیب سے دی جائیں. یہ الگ بات ہے کہ جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ ہمارے 4 ائمہ کے نزدیک ایک وقت میں دی گئی 3 طلاقیں 3 ہی شمار ہوتی ہیں، وہ طلاق مغلظ ہے. تو یہاں جو فرمایا گیا وہ طلاق رجعی کے حوالے سے، کہ اگر ان دو اگر شوہر نے طلاق دے دی اور اس کے بعد ان دونوں کو احساس ہوا کہ رجوع کر لینا چاہیے، تو اب اس میں روڑے اٹکانا. فرض کیجئے کہ وہ خاتون جس کو طلاق دی گئی، اس کے بھائی جو ہے اسے غیرت کا معاملہ بنا لیں کہ اس نے میری بہن کو طلاق دی، اب تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ یہ رجوع کرے، یا تجدید نکاح کا موقع ہے، تو اس سے منع کیا گیا. اگر انہیں کوئی شرمندگی ہے، احساس ہے تو وہ رجوع کر سکتے ہیں، یا یہ کہ اگر طلاق باین ہو چکی ہے تو تجدید نکاح کر لیں. اذا تراضوا بینہم بالمعروف، جبکہ وہ اپنے باہم معاملات کو جو ہے باہمی رضابندی سے طے کر لیں. ذالک یوعظ بہ من کان منکم یؤمن باللہ والیوم الآخر، یہ بات ہے کہ جس کی تمہیں وصیت اور نصیحت کی جا رہی ہے، اور ظاہر ہے کہ یہ اثر انداز انہی لوگوں پر ہوگی کہ جو ایمان رکھتے ہیں اللہ پر بھی اور آخرت پر بھی. ورنہ تو وہی معاملہ ہے کہ مرنے کے بعد کی زندگی کا اگر یقین نہیں ہے، محاسبے کا کوئی احساس نہیں ہے، تو جو چاہو ظلم کرو. ذالکم ازکا لکم واطہر، یہی بہت ہی پاکیزہ راستہ بھی ہے اور بہت ہی پاکی اور نظافت لیے ہوئے ہیں. واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے تمہیں علم نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے جو قوانین بیان کر دیے اسی میں تمہارے لیے بہتری ہے. والوالدات یرضعن اولادهن حولین کاملین، اب جس خاتون کو طلاق ہو گئی وہ اگر فرض کیجئے کہ حاملہ تھی، وضع حمل ہو گیا، بچے کی پیدائش ہو گئی، یا جب طلاق دی تو اس کا ابھی ایسا بچہ اس کے پاس تھا کہ جو دودھ پیتا ہے، تو ان کے لیے اب ہدایت آ رہی ہے. بڑی باریک بینی کے ساتھ جو عائلی ہمارے معاملات ہوتے ہیں اس میں قرآن حکیم نے ہمیں ہدایت دی ہے. اور چاہیے کہ وہ خواتین کے جن کے بچے ہیں جو دودھ پلانے والیاں ہیں، یرضعن اولادهن، وہ اپنی اولاد کو ان بچوں کو دودھ پلائیں، حولین کاملین، دو سال مکمل. لمن اراد ان یتم الرضاعه، اور یہ اس کے لیے ہے کہ جو ارادہ کر لے کہ وہ رضاعت کے پیریڈ کو مکمل کرے گا. گویا کہ طلاق دے دی گئی ہے، قرآن کا یہ حکم ہے کہ اب دو سال جو ہے وہ دودھ پلانا ہے، اور شوہر بھی کہے کہ اب ظاہر ہے کہ اگرچہ وہ بچہ یا بچی جس کی پیدائش ہوئی ہے وہ شوہر کی ہے، لیکن اس کے باوجود اب رجال قوامون علی النساء، اگر وہ چاہتا ہے کہ اس کو جو ہے دو سال دودھ پلا، تو اب اس میں جو کنڈیشن ہوگی اس کا ذکر آ رہا ہے. وعلی المولود له رزقهن وکسوتهن بالمعروف، اور وہ بچہ یا بچی کا جو باپ ہے، مولود لہو، اس کے ذمے ہے اس خاتون کا، اگرچہ وہ متعلقہ ہو چکی، اس کا کھانا پینا، رزقهن وکسوتهن، اور اس کا نان نفقہ بھی اور کپڑا لتا بھی، بالمعروف، اچھے طریقے سے. یہ نہ ہو کہ وہ شخص جو ہے وہ تو کروڑ پتی ہو اور اس کو بالکل جسے آپ کہیے کہ جس طرح جھونپڑی میں رہنے والوں کا اسٹینڈرڈ ہوتا ہے اس کے مطابق اس کا کوئی بندوبست کیا جائے، بلکہ یہ کہ اپنی مناسبت سے بالمعروف اچھے طریقے سے. لا تکلف نفس الا وسعها، اللہ تعالیٰ کسی کو بھی اس کی وسعت سے بڑھ کر مکلف نہیں ٹھہراتا. لا تضار والدۃ بولدها، نہ تو کسی والدہ کو اپنی اس اولاد کی وجہ سے تکلیف دی جائے. جس طرح عام طور پر ہوتا ہے کہ اگرچہ طلاق ہو گئی ہے، اب خاوند جو ہے بہانے بہانے سے ٹارچر کر رہا ہے، اولاد کے حوالے سے تکلیف دے رہا ہے. ولا مولود له بولده، اور نہ ہی باپ کو کوئی تکلیف پہنچانی چاہیے اس کی اولاد کے حوالے سے. اب جو جس خاتون کو طلاق دی اس کے بھائی جو اسے غیرت کا معاملہ بنا کر، اب گویا کہ باپ کا جو ہے وہ اپنی اس بچے یا بچی کا چہرہ تک نہیں دیکھ سکتا، ابھی بھی ذاتی والی بات ہے. ہمارا دین بات کرتا ہے بالکل جیسے آپ کہیے کہ گراؤنڈ لیول پر جو ریالٹیز ہوتی ہیں. جہاں کوئی انا کا معاملہ بنا لیا جائے، کوئی غیرت کا معاملہ بنا دیا جائے، تو ظاہر ہے کہ اس کا پھر دین سے کوئی تعلق نہیں. وعلی الوارث مثل ذلک، اب یہ شخص کے جس نے طلاق دی تھی، فرض کیجئے اس کے انتقال ہو گئے، جتنی بھی پاسبلٹیز تھی، دیکھیے ایک ہی آیت کے اندر سب کو جمع کر لیا، تو وہ یہ جو وارث ہوگا اس کا، جس شخص کا انتقال ہو چکا ہے، جس کا بچہ ہے کہ جو ابھی دودھ پیتا ہے، اور اس بچے کی ماں وہ ہے جس کو یہ طلاق دے چکا، تو اس باپ کا جو وارث ہوگا اس کے ذمے بھی یہ ہوگا کہ اس کے لیے جو ہے نان نفقہ بھی اور اس کا کپڑا لتا جو ہے اس کے سکنے کا اہتمام کرے. مثل ذلک وعلی الوارث مثل ذلک، اس پر بھی وہی گویا کہ وہ بندوبست جو اس کے اصل حقیقی باپ کا تھا وہ وارث پر بھی آئے گا. فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ، اور اگر وہ پھر دونوں مل کر اس بات کا گویا کہ فیصلہ کر لیں اور اس میں باہمی رضا مندی بھی ہو، عَنْ تَرَاضٍ وَتَشَاوُرٍ، اور پھر یہ کہ وہاں مشاورت بھی ہو جائے، تو اور وہ چاہیں کہ یہ دودھ چھڑا دیا جائے تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں. اب لازم نہیں ہے کہ دو سال پورے کرنے ہیں، لیکن یہ کہ اس میں دونوں کی کنسنٹ ہونی چاہیے کہ اب جو معاملہ ہے اس بچے کا، فرض کیجئے کہ وہ خود کفیل ہو گیا اور کچھ کھانے پینے کا معاملہ بھی اس کا کرنے لگا، تو ضروری نہیں ہے کہ دو سال پورے کیے جائیں. فلا جناح علیہما، تو اس معاملے میں پھر ان پر کوئی گناہ یا وبال نہیں ہے. وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَن تَسْتَرْضِعُوا، اور فرض کیجئے کہ باپ یہ چاہے کہ بجائے یہ کہ یہ بچہ جو ہے والدہ کا دودھ پیے، کسی اور سے دودھ پلوائے. عرب معاشرے کے ہاں یہ عام شے تھی. جس طرح آپ کو معلوم ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی جب ولادت ہوئی ہے تو چند ہی مہینوں کے بعد پھر آپ وہ دائی حلیمہ، حلیمہ سعدیہ جن کا نام تھا، ان کی گود میں پہنچ گئے. اور پھر یہ کہ وہ بہرحال آپ کی جو ہے رضائی ماں ہوئی ہے، اس لیے کہ پھر انہوں نے دودھ پلایا ہے اپنے حضور کو صلی اللہ علیہ وسلم بالکل بچپنے میں، اور چند ہی مہینے کے تھے کہ آپ وہاں سے رخصت ہو گئے تھے اپنی آبادی سے. اگر وہ چاہے کسی اور کی خدمات حاصل کرنا، فلا جناح علیکم اذا سلمتم ما آتیتم بالمعروف، تو تمہارے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ اس کا نان نفقہ اور جو شے تم نے اس کو دی ہے پوری طرح اس کی ملکیت میں دے دو. وہ کہ یہاں بھی اس خاتون کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں ہونی چاہیے. ہمارے دین نے خواتین کو جو حقوق دیے ہیں واقعتاً کسی اور دین اور مذہب میں نہیں. یہاں حالانکہ یہ معاملہ ختم ہو چکا، اب اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود بھی پابند کیا جا رہا ہے کہ اس کا نان نفقہ اور اس کا سکنا اس کے ذمے ہے. وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ، اور اللہ کا تقوی اختیار کرو اور جان لو کہ اللہ تعالیٰ جو کچھ تم کرتے ہو اس کو دیکھ رہا ہے. وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ، دیکھیں اب یہ اگلی آیات کے اندر بیوہ کی عدت کا معاملہ زیر بحث ہے. اس سے پہلے ہم نے متعلقہ کی عدت پڑھی تھی، وہ کیا تھی؟ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ، کہ ان خواتین کو کہ جن کو طلاق دے دی گئی ہو انہیں تین حیض جو ہے گویا کہ اپنے آپ کو روکے رکھنا، یہ ان کی عدت ہے. اب یہاں کسی کا خاوند فوت ہو گیا تو اس عورت کی عدت کیا ہوگی؟ فرمایا والذین یتوفون منکم، اور وہ لوگ کہ جو تم میں سے وفات پا جاتے ہیں، ویذرون ازواجن، اور وہ پیچھے چھوڑ جاتے ہیں بیویاں، ایک بیوی ہے یا یہ کہ تین چار بیویاں ہیں، یتربصن بانفسهن اربعۃ اشہر وعشرا، تو انہیں چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو روکے رکھیں چار مہینے اور دس دن. یہ عدت ہے بیوہ کی. اس دوران آپ کو معلوم ہے کہ جو پابندیاں ہمارے دین نے لگائی ہیں اس گھر سے باہر نہیں نکلنا، ہاں اللہ کے انتہائی ضرورت ہو، پھر یہ کہ جو کچھ سنگھار ہوتا ہے اس سے بھی وہ خاتون جو اپنے آپ کو بچا کر رکھتی ہے، عدت کا پیریڈ گزار رہی ہے جو چار مہینے اور دس دن ہیں. فائدہ بلغن اجلہن، اور پھر جب وہ اپنی عدت کی اس معاملے کو پورا کر لیں یا اس کے قریب پہنچ جائیں، فلا جناح علیکم، تو اے مسلمانوں تم پر کوئی گناہ نہیں ہے، فیما فعلن فی انفسہن بالمعروف، جب وہ عدت کا معاملہ یا وہ پیریڈ ختم ہو جائے تو اپنے بارے میں جو وہ فیصلہ کرنا چاہیں معروف طریقے سے، تو اس میں رستے میں کوئی روڑے اٹکانا وہ کسی طرح شایع نشان نہیں. وہ ہے کہ وہ ایک بیوہ ہو چکی ہے، اب اسے نکاح کا حق حاصل ہے. ہمارے ہاں چونکہ ہندوانہ معاشرہ جو ہے اس کی وجہ سے یہ تمام چیزیں بالکل ذہنوں سے اوجھل ہو چکی ہیں، لیکن آج بھی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی اگر کوئی خاتون بیوہ ہو جاتی تھی یا متعلقہ ہوتی تھی تو یہ کہ اس کے بعد وہ آزاد ہوتی تھی، وہ چاہے تو کسی سے نکاح کر دے، جیسے ہی کوئی سے نکاح کا کوئی پیغام آیا تو فوراً اس کو قبول کر لیا. فیما فعلن فی انفسهن ادویل معروف واللہ بما تعملون خبیر، اور اللہ تعالیٰ جو کچھ تم کرتے ہو اس سے باخبر ہے. ولا جناح علیکم فیما عرضتم به من خطبت النساء، اب دیکھیے کوئی عورت کے جو بیوہ ہو گئی اس کی عدت ابھی پوری نہیں ہوئی، لیکن کوئی شخص ہے کہ جو ان سے نکاح کرنا چاہتا ہے، ممکن ہمدردی کا جذبہ ہو اور ممکن ہے کہ کوئی ویسے ہی اس کے دل میں خیال آئے اور وہ چاہے کہ اس خاتون سے نکاح کر لے. اب یہاں ایک بڑا لطیف اشارہ کیا جا رہا ہے، ولا جناح علیکم فیما عرضتم به من خطبت النساء، تمہارے اوپر کوئی پابندی یا کوئی جو ہے گناہ نہیں ہے کہ تم کسی اشارے کنائے میں خطبت النساء اس خاتون کے جو بیوہ ہو چکی یا متعلقہ ہو چکی، ظاہر ہے بہت بڑا اسے چرکا لگا ہے، خاوند جو ہے اس کا سایہ اس کے سر سے اٹھ گیا، یا یہ کہ وہ شوہر بڑا ظالم تھا اس نے اس کو طلاق دے دی، تو اب اس کے لیے ہمدردی کا جذبہ تمہارے اندر پیدا ہو، تو اگر تم چاہتے ہو اس سے نکاح کرنا تو اشارے اور کنائے میں کوئی پیغام اس تک پہنچا سکتے ہو، اس کی اجازت ہے. او اکننتم فی انفسکم، یا اگر تمہاری نیت ہے اس خاتون سے نکاح کرنے کی کہ تو اس بات کو اپنے دل میں بسائے رکھو یا اپنے دل میں رکھو، لیکن اگر کسی کے ذریعے یہ پیغام انہیں پہنچا بھی دو کہ گویا کہ میں بھی امیدوار ہوں، اور ظاہر ہے جیسے کہ میں نے عرض کیا کہ خالصتاً ہمدردی کا جذبہ بھی ہو سکتا ہے، تو اس میں کوئی گناہ کی بات نہیں ہے. علیم اللہ انکم ستذکرونہن، اس لیے کہ اللہ کو تو معلوم ہے نا کہ تمہارے دل میں ان کا خیال آتا ہے، اب وہ بیوہ ہو چکی ہے یا متعلقہ ہے تو تمہارے دل میں یہ خیال پیدا ہوا. آج کے زمانے میں ہم یہ بھی نہیں سوچ سکتے، وہی جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ ہندوانہ جو بھی معاشرہ ہے اس کے زیر اثر جو ہے کہ دوسری شادی کا سوچنا، یا یہ کہ کوئی خاتون فرض کیجئے کہ بالکل جوانی کے عالم میں جو ہے بیوہ ہو چکی ہے، اس کے بارے میں سوچنا کہ اس کے نکاح کا کوئی بندوبست ہونا چاہیے، خواہ اس کی اولاد ہے یا نہیں ہے. ہمارے دین کی تعلیمات تو یہ ہیں، وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنْكُمْ، قرآن حکیم میں تو حکم موجود ہے کہ اے مسلمانوں تم میں سے جو مرد رنڈوے ہو جائیں یا جو خواتین بیوہ ہو جائیں تو تم پر لازم ہے کہ ان کے نکاح کا بندوبست کرو. لیکن ہمارے معاشرے میں جو ہے یہ چیزیں جسے آپ کہیے کہ بالکل ایک گریک شے بن گئی ہے. ولكن لا تواعدوهن سرا الا ان تقولوا قولا معروفا، اور پھر یہ کہ ان کے ساتھ کوئی جو ہے کوئی باقاعدہ ان کے ساتھ کمٹمنٹ نہیں ہونی چاہیے اس عدت کے پیریڈ میں، صرف اشارے کے نائے میں آپ اپنا پیغام پہنچا سکتے ہیں کسی ذریعے سے، کسی بزرگ خاتون کے ذریعے سے، لیکن یہ کہ اس دوران میں جو ہے پوری طرح پختہ کر لی جائے بات اور پھر گویا کہ اس میں بات آگے سے آگے بڑھ جائے، اس کی اجازت نہیں ہے. ولکن لا تواعدوهن سرا الا ان تقولوا قولا معروفا، مگر یہ کہ بات وہ کرو جو اچھی ہو اور جو صحیح ہو. ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب اجلا، یہ اب چونہ ہدایت ہے، اور یہ جو نکاح کا بندھن ہے اس کو مت باندھو جب تک کہ وہ عدت کا معاملہ اپنی اجل تک، اپنے آخر تک نہ پہنچ جائے. چار مہینے دس دن جب مکمل ہو جائیں گے تو پھر اس کے بعد نکاح کے لیے آزادی ہوگی. وعلموا ان الله يعلم ما في انفسكم، اور جان لو اللہ تعالیٰ تمہاری تمام جی کی باتوں کو جانتا ہے. فاحذروا، تو اس سے ڈرتے رہا کرو، اللہ کو تو تمہاری نیتوں کا بھی علم ہے. وَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورُ الرَّحِيمُ، اور جان لو کہ اللہ تعالیٰ غفور ہے اور رحیم ہے. لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ، اور دیکھو مسلمانوں تم پر اس میں بھی کوئی گناہ نہیں کہ جن خواتین کو تم نے طلاق دی ہے لیکن ان کے ساتھ ابھی تعلق زن و شوہ تم نے قائم نہیں کیا تھا، کسی خاتون کے ساتھ نکاح کر لیا لیکن رخصتی کی نوبت نہیں آئی، اور پھر کوئی ایسے معاملات ہو گئے کہ گویا کہ وہ نکاح جو ہے وہ رخصتی سے پہلے ہی ٹوٹ جائے اور وہ مرد جو ہے اس کو طلاق دے بیٹھے. اتنی باریکی میں یہ بات کی جا رہی ہے. اگر کوئی ایسی نوبت آ جائے، او تفرضوا لهن فریضہ، اور نہ ہی تم نے ان کے لیے کوئی مہر مقرر کیا ہو، وہ کہ یہ کنڈیشن وہ ہوگی کہ کسی نے اپنی عورت کو یا بیوی کو طلاق دی ہے اس کے ساتھ مقاربت کی نوبت بھی نہیں آئی، معلوم تمسوهن، اور نہ ہی یہ کہ مہر کا جو ہے معاملہ وہ مقرر ہوا. ومتعوهن على الموسی قدره على المقتر قدره، اس صورت میں اگر کوئی طلاق دینی پڑے تو پھر کیا ہوگا کہ پھر تمہیں چاہیے کہ ان کو کچھ دے دلا کر اور اچھے طریقے پر، على الموسی قدره، جو بھی وسعت والا شخص ہے وہ اپنی حیثیت کے مطابق، اس لیے کہ اس خاتون کے ساتھ نکاح ہوا تھا. لیکن یہ کہ پھر رخصتی سے پہلے ہی فرض کیجئے طلاق کی نوبت آ گئی تو ایک داغ اور دھبا تو لگ گیا نا اس پر کہ یہ پہلے سے منقوہ ہے، نکاح ہوا تھا لیکن طلاق ہو گئی. لہذا اس کی تلافی اس طرح کی گئی قرآن حکیم میں کہ اس کے ساتھ معاملہ حسن سلوک کا کرو، اور اسے اگرچہ مہر مقرر نہیں ہوا لیکن اس کے باوجود اس کو کچھ نہ کچھ دو اپنی وسعت کے مطابق، علی الموسی قدرہ علی المقتر قدرہ، جو تنگدست ہے وہ اپنی حیثیت کے مطابق اس کو دے دے اور جو وسعت والا ہے وہ اس کے مطابق دے. متاع بالمعروف حقا علی المحسنین، یہ فائدہ پہنچانا ہے ان کو بہت ہی بھلے طریقے کے ساتھ، اور یہ حق ہے ان لوگوں پر کہ جو محسن ہیں، اچھے کام کرنے والے، اسے اپنے لیے واجب سمجھیں. یہ نہ ہو کہ اس کو بالکل دھتکار دیا جائے، ٹھیک ہے نکاح ہوا تھا رخصتی تو ہوئی نہیں، لیکن یہ کہ اچھے انداز میں، اس لیے کہ جو ایک داغ اس کے اوپر لگ چکا ہے متعلقہ کا، اس کی تلافی اسی صورت میں ممکن ہے. وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ، اور اگر تم ان کو طلاق دو اس سے پہلے کہ تم نے انہیں چھوا ہو، ان کے ساتھ کوئی تعلق قائم کیا ہو. وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً، اور اس موقع پر ایک دوسری کنڈیشن یہ ہے کہ مہر مقرر ہو چکا، جو عقد نکاح کے موقع پر بتایا جا چکا کہ اتنا مہر ہے، 50,000 ہے، 1,00,000 ہے، یہ مقرر ہو چکا، نکاح ہو چکا لیکن رخصتی کی نوبت نہیں آئی، یا مقاربت سے پہلے ہی اگر طلاق دے دی. فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ، تو پھر اس مہر کا جو نصف ہے وہ تمہیں ادا کرنا ہوگا. اس کو جہاں مہر کا تعین نہیں ہوا تھا تو وہاں جو بھی قدر ہے، جو بھی رکھنے والا شخص ہے جس نے طلاق دی، اپنی وسعت کے مطابق کچھ نہ کچھ دے، لیکن یہاں چونکہ مہر کا جو ہے وہ مقدار مقرر ہو چکے لہذا اس کا نصف جو اس کو دینا واجب ہوگا. الا ان یعفون او یعفو الذی بیدہ عقدۃ النکاح، سوائے اس کے کہ وہ خواتین خود ہی اس کو معاف کر دیں، نکاح بھی ہو گیا، رخصتی سے پہلے طلاق کی نوبت آ گئی، مہر کا تعین ہو چکا تھا، لازم ہے کہ نصف مہر دو، لیکن اگر وہ خاتون اس کو نہ لینا چاہے اور معاف کر دیں تو اس کو اختیار ہے. او یعفو الذی بیدہ عقدۃ النکاح، یا یہ کہ وہ شخص بھی رعایت کرے کہ جس کے ہاتھ میں نکاح کا بندھن ہے، مراد وہ شوہر ہے، اگرچہ شریعت کے مطابق تو اس پر لازم ہے کہ نصف مہر دے گا، لیکن اس میں شوہر کی طرف سے کیا معاملہ ہوگا فضل کا کہ وہ پورا کا پورا مہر اس کو دے دے. یہ بھی ان خواتین کے لیے کس قدر گویا کہ اکرام کی بات ہے کہ اگرچہ شریعت نے اس کے لیے نصف کا تعین کیا لیکن یہ کہ مرد چونکہ ایک درجہ فضیلت کا رکھتا ہے تو اس کو بروئے کار لاتے ہوئے وہ پورا مہر بھی اس کو دے دے تو اس کے لیے بہت اونچا درجہ ہوا. انتعفو اقرب للتقوی، اور پھر یہ کہ مرد اگر جو ہے بالکل ہی معاف کر دے، وہ مہر جو ہے پورا کا پورا اس کے حوالے کر دے، اقرب للتقوی، تو یقیناً یہ تقوی کے بہت قریب ہے. یہ گویا کہ اس کا پھر ایک ظرف کی بات ہوگی شوہر کی کہ نہ صرف یہ کہ اس نے نصف دینا تھا شریعت کی روح سے، اس نے پورا ہی اس کو دے دیا. حالانکہ ابھی کوئی استمتاع نہیں ہوا ہے، شوہر اور بیوی کا تعلق قائم نہیں ہوا. ان اللہ بما تعملون ولا تنسوا الفضل بینکم، اور اللہ تعالیٰ نے اے مردوں یا اے شوہروں جنہوں نے طلاق دی ہے، اللہ تعالیٰ نے جو فضیلت تمہیں عورتوں پر دی ہے تو اس کا یہ حق ہے، اس کو ذرا ذہن میں رکھا کرو. ان اللہ بما تعملون بصیر، یقینا اللہ تعالیٰ جو کچھ تم کرتے ہو اس کو دیکھ رہا ہے. اب یہ مضمون آگے جاری ہے لیکن درمیان میں لے آئے، حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی، محافظت کرو، چوکی داری کرو، نگہبانی کرو تمام نمازوں کی، اور خاص طور پر صلاۃ وسطی جو مرکزی نماز ہے. یہ نماز ہمارے دین کا بنیادی ستون ہے. حافظوا علی الصلوات، جس طرح کی چوکی داری کی جاتی ہے اور جس طرح پورے جو ہے اس کے آداب، اس کا وقت، ہر اعتبار سے اس کا خیال رکھا جاتا ہے، تو پوری طرح حفاظت کرو وہ نمازیں جو تم پڑھتے ہو. یہ نہ ہو کہ نماز کے وقت کو ٹالتے رہو، یہ نماز پڑھنے مسجد کے میں تو پہنچ گئے لیکن صرف ٹکرے مار کر جو ہے وہاں سے رخصت ہو گئے، بلکہ یہ تمام چیزیں اس کے اندر آ جائیں گی جسے اقامت صلاۃ کہتے ہیں. یہاں محافظت کا ذکر آ رہا ہے، یہ پنج وقتہ نظام جو نماز کا ہے اس کو پوری طرح کارمند رہو. والصلاۃ الوسطی، اور جو یہ مرکزی نماز ہے اس کے بارے میں اختلاف ہے. بعض حضرات جو ہیں یہ عصر کی نماز کو مرکزی کہتے ہیں، اس لیے کہ دو نمازیں پہلے ہیں، فجر اور ظہر، بالکل درمیان میں عصر ہے، پھر مغرب اور عشاء ہے. اور بعض حضرات کہتے ہیں کہ صلاۃ وسطی سے مراد فجر کی نماز ہے، لیکن یہ بات اپنی جگہ حقیقت ہے کہ یہ دونوں ہی نمازیں بہت جو ہیں وہ بھاری گزرتی ہیں. فجر کی نماز اس لیے کہ کوئی شخص اگر رات کو دیر سے سویا تو فجر کے لیے اس نے نماز کے لیے اٹھنا ہے، تو اب جو کسل ہوگا اس کے اوپر جو سستی ہوگی. اور عصر کی نماز اس لیے جو ہے گراں گزرتی ہے کہ ان کے ہاں قیلولے کا رواج تھا، زہر میں جو ہے وہ اس کے بعد آرام کرنے کے لیے چلے گئے، اب عصر کے لیے عصر نو جو بیدار ہوں گے تو وہ ان کے اوپر شاخ گزرتی تھی. بہرحال یہ دونوں ہی نمازیں یہاں مراد ہو سکتی ہیں. وقوموا للہ قانتین، اور اللہ تعالیٰ کے سامنے بالکل عاجزی اور پوری طرح اس کی فرما برداری اختیار کرتے ہوئے کھڑے ہو. فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا، اور اگر کوئی حالت خوف ہے، کوئی حالت جنگ ہے، اندیشہ ہے کہ کہیں کوئی دشمن حملہ نہ کر دے، تو اس صورت میں ہے کہ چلتے ہوئے پا پیادہ، او رکبانن، یا سواری پر اگر نماز کا وقت داخل ہو چکا ہے اور امید نہیں ہے کہ نماز کے وقت کے اندر اندر آپ کہیں پڑاؤ ڈال کر جو ہے نماز باقاعدہ ادا کر سکتے ہیں، تو چلتے ہوئے بھی اور سواری پر بھی آپ نماز ادا کر لیجیے. ہر صورت میں نماز ادا کرنی ہے، نماز کے بارے میں کوئی رعایت نہیں. کوئی شخص کھڑا ہو کر نہیں پڑھ سکتا، بیٹھ کر پڑھ لے، بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتا لیٹ کر پڑھ لے. لیٹ کر پڑھ تو رہا ہے لیکن صرف اشارہ کنایہ، اتنی بھی ہمت نہیں ہے کہ اپنے ہاتھوں کو باندھ لے تو اشارے کنایہ سے ادا کر لے، لیکن نماز کو چھوڑا نہیں جا سکتا. فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُمْ، اور جب وہ حالت امن ہو، وہ جو خوف کی کیفیت جو ختم ہو جائے، تو پھر اللہ کو یاد کرو، گویا کہ پھر نماز ادا کرو اسی طرح جس طرح کہ اللہ نے تمہیں سکھایا ہے، جس طرح کہ حضور نے فرمایا صلوا كما رأيتموني أصلي، نماز اس طرح پڑھو جیسے کہ تم نے مجھے نماز پڑھتے دیکھا. ما لم تكونوا تعلمون، اللہ نے تمہیں وہ کچھ سکھایا جو تمہارے علم میں نہیں تھا. والذین يتوفون منكم، اب پھر وہی بحث آ رہی ہے، اور وہ لوگ جو تم میں سے وفات پا جائیں، ويذرون ازواجا، اور وہ چھوڑ جائیں اپنی پیچھے کوئی بیوی یا بیویاں، وصیت لازواجہم، تو وصیت کر جایا کریں اپنی بیویوں کے لیے، متاعا الى الحول غیر اخراج، پورے ایک سال کی مدت کا ساز و سامان، ان کا سکنا، ان کی رہائش، ان کے رزق کا بندوبست، اور پھر یہ کہ جہاں وہ رہائش پذیر ہو غیر اخراج، ان کو ان گھروں سے نہ نکالو اگرچہ وہ گھر ان کے شوہر کا ہے. لیکن یہ حکم جو ہے وہ وراثت کے احکامات سے پہلے تھا. جب وراثت کا حکم آ گیا تو اب ظاہر ہے کہ اس خاتون کا جو بیوی ہے شوہر کے ترکے کے اندر اس کا بھی حصہ متعین ہے نا. لیکن اس سے پہلے جب تک کہ وراثت کے احکامات نہیں آئے تھے جو سورہ نساء کے آغاز میں آئیں گے، تو اس سے پہلے بہرحال یہ قانون تھا، قرآن حکیم میں 6 موجود ہے. تو جب وہ احکامات جو ہے نازل ہو گئے تو اس کے بعد یہ حکم جو ہے منسوخ ہو گیا. ایک سال تک ان کے لیے ان کا جو ہے رزق، کھانا پینا بھی، اور ان کا کپڑا لتا اور ان کا سکنا، اس کا بندوبست لازم ہے. فَإِنْ خَرَجْنَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ، اس دوران میں اگر وہ خود جانا چاہے، ایک سال پورا نہیں ہوا، صرف عدت پوری کی 4 مہینے 10 دن، اور اس کے بعد رخصت ہو کر اپنے ماں باپ کے گھر جانا چاہیں تو آزادی ہے ان کی. فیما فعلنا فی انفسہن من معروف، اپنے بارے میں اگر وہ فیصلہ کرتی ہیں تو اس پہ فلا جناح ہے، کوئی گناہ کی بات نہیں ہے. واللہ عزیز الحکیم، اور اللہ تعالی عزیز ہے، زبردست ہے، کمال حکمت والا. وللمطلقات متاع بالمعروف، اور وہ کہ جو متعلقہ عورتیں ہیں ان کو فائدہ پہنچانا ہے معروف طریقے سے. اب گویا کہ یہ جتنی بھی باتیں بیان کی گئی ہیں، نصف مہر ان کو ادا کر دو، اور اگر مرد جو ہے پورا کا پورا مہر ہی ان کو دے دے اگرچہ وہ طلاق دے چکا ہے، اور ابھی باہم جو ہے مقاربت کی نوبت بھی نہیں آئی، تو یہ بھی گویا کہ ان کے ساتھ اس نے سلوک کی ایک بہت عمدہ مثال ہے. کذالک یبین اللہ لکم آیاتہ لعلکم تعقلون، اسی طرح اللہ تعالیٰ تم لوگوں کے لیے اپنی آیات جو ہے بڑی تفصیل کے ساتھ، یہ جو حدود ہیں اور جو شریعت کے احکامات ہیں بڑی باریک بینی کے ساتھ اللہ تعالیٰ تم پر بیان فرماتے ہیں تاکہ تم کچھ سوچ سمجھ سے کام لو۔ الم تر الی الذین خرجوا من دیارہم، کیا تم نے غور کیا اس واقعے، یہ بنی اسرائیل کا ایک خاص واقعہ ہے، یہ چونکہ 12 قبیلے تھے باہم ان کے درمیان جو ہے جنگ و جدال بھی ہوتا رہتا تھا اور دوسرے قبائل بھی ان پر حملہ کرتے تھے۔ اب یہ موقع کہ جبکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا انتقال ہو چکا، اس کے بعد حضرت یوشع ابن نون جو ان کے گویا کے ساتھی تھے، ان کو وہ بھی نبی ہیں اور بائبل نے جو ہے ان کا ذکر جو ہے نبی کے طور پہ کیا، قرآن حکیم میں ان کا نام موجود نہیں ہے لیکن بہرحال یہ حقیقت ہے، تو ان کے دور میں یہ ہوا تھا۔ اس کو آپ اس ایونٹ کو کہہ سکتے ہیں کہ بنی اسرائیل کی تاریخ کا غزوہ بدر ہے، اس لیے کہ آگے جو آیات آپ پڑھیں گے تو بالکل وہی کیفیت، اور یہ آیات غزوہ بدر سے متصلن قبل نازل ہوئی، گویا کہ مسلمانوں کو پیشگی یہ بتایا جا رہا ہے کہ جو مرحلہ بنی اسرائیل کی تاریخ میں آیا تھا جو مماثل ہے غزوہ بدر سے، اسی قسم کا ایک معاملہ ہے مسلمانوں تمہارے ساتھ بھی ہونے والا ہے کچھ ہی عرصے کے بعد، چند ہی مہینوں کے بعد اس کے بعد غزوہ بدر ہوا تھا، اور بالکل وہی معاملہ جو بنی اسرائیل کی تاریخ کا تھا یہی سامنے آیا۔ ساز و سامان میں کوئی نسبت نہیں تھی، جیسے کہ غزوہ بدر کے موقع پر 313 تھے اور سامنے 1000 تھے کیل کانٹے سے لیس، اور اسی طرح کا معاملہ جو ہے بنی اسرائیل کے وہ قبائل کہ جن کے اندر اب گویا کہ بڑا انتشار بھی ہو چکا ہے، ایک دوسرے کے خلاف سب کچھ بھی ہے، جھگڑے بھی ہیں، خون ریزیاں بھی ہیں۔ الم تر الی الذین خرجوا من دیارہم وهم الوف، کیا تم نے دیکھا یا غور کیا اس واقعے پر کہ جبکہ لوگ نکلے تھے اپنے گھروں سے اور وہ ہزاروں کی تعداد میں تھے، حضر الموت، اور انہیں اصل میں اندیشہ تھا موت کا، جو مقابلہ ہونے چلا تھا دشمنوں کے ساتھ اس کی وجہ سے وہ موت کا فکر انہیں دامنگیر تھا۔ فقال لهم اللہ موتوا، تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ مر جاؤ۔ اب یہ موت حقیقی بھی ہو سکتی ہے کہ ان تمام کو جو ہے واقعات اللہ تعالیٰ نے واقعتاً موت طاری کر دی ہو پھر دوبارہ زندہ کیا ہو، لیکن یہ کہ ایک ہوتا ہے مردہ ہونا کسی بھی قوم کا کہ جن کے اندر اب جان نہیں ہے، جو بالکل بزدل ہو چکے ہیں، کم ہمتی ہو چکی ہے ان کے اندر، وہ بھی گویا کہ زندہ قوم نہیں ہے، مردہ قوم ہے، جس طرح آج بھی ہم یہ الفاظ استعمال کرتے ہیں، کیا معلوم ہوتا ہے کہ فنا قوم جو ہے بالکل مردہ ہو چکی ہے، بظاہر تو مردہ نہیں ہے لیکن یہ کہ ان کے اندر جو عوام مردی یا شجاعت جو ہے وہ شے تو موجود نہیں۔ ثم احیاهم، پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں زندہ کیا، ان اللہ لذو فضل علی الناس ولکن اکثر الناس لا یشکرون، اللہ تعالیٰ تو لوگوں کے حق میں بڑا فضل فرمانے والا ہے، لوگوں کی اکثریت ہی جو ہے وہ شکر سے کام نہیں لیتے، شکر گزاری کی۔ اب یہ جو ثم احیاهم کے جو الفاظ ہیں یہ حضرت سموئیل ہیں، حضرت یوشع ابن نون جو ہے وہ بھی رخصت ہو گئے اور اس کے بعد پھر جو ہے حضرت سموئیل ہیں کہ جو بہرحال پیغمبر بھی ہیں، تورات میں تو ان کا نام اسی طرح آیا ہے نبی کے طور پر، قرآن حکیم میں ان کا نام موجود نہیں ہے لیکن ہمارے مفسرین نے یہی اس کی جو ہے تعین کی ہے کہ گویا کہ انہوں نے آ کر پھر ریوائیول کیا ہے اس قوم کا، جس طرح کہ پھر بعد میں حضرت عزیر کا نام بھی آ جائے گا کہ جو اگلی ہی آیات میں آج کے ہمارے نصاب میں انشاءاللہ آئے گا۔ وقاتلوا فی سبیل اللہ، اور قتال کرو، لڑائی اور جنگ کرو اللہ کے رستے میں، واعلموا ان اللہ سمیع علیم، اور جان لو کہ اللہ تعالیٰ سمیع ہے، سب کو سننے والا، ہر شے کا علم رکھنے والا۔ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے وہ کہ جو اللہ کو قرض دے قرض حسن، اللہ کے دین کے لیے اللہ کے رستے میں فی سبیل اللہ اگر کوئی شے خرچ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اسے اپنے ذمے قرض حسن سے تعبیر کرتے ہیں، اور قرض حسن تو وہ ہے نا کہ آپ نے کسی کو قرض دیا تو وہی مقدار یا وہی جو آپ نے پونجی دی تھی واپس لے لی ایک سال بعد دو سال بعد، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم اس میں اضافہ کرتے ہیں اور اس کا 10 گنا یا 700 گنا تک جو اللہ تعالیٰ جو ثواب عطا فرماتا ہے، بشرطے کہ ریاکاری نہ ہو اور نمائشی کو جو ہے معاملہ نہ ہو۔ فیضائفہ لہو اضافن کثیرہ، تو اللہ تعالیٰ جو ہے اس میں بہت کئی گنا اضافہ فرمائے گا۔ واللہ یقبض ویبسط، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس کے اختیار میں ہے، بندے کے رزق کے اندر کشادگی پیدا کر دینا یا اس کے اندر تنگی پیدا کر دینا۔ واللہ یقبض ویبسط وإلیہ ترجعون، اور اسی کے حضور جو ہے تمہیں لوٹا دیا جائے گا۔ الم تر الی الملأ من بنی اسرائیل، اب وہی بات جو پہلے شروع ہوئی تھی، اب وہ پورا قصہ آ رہا ہے جسے میں نے کہا تھا بنی اسرائیل کی تاریخ کا غزوہ بدر۔ کیا تم نے دیکھا یا یاد کرو اس موقع کو جب کہ بنی اسرائیل کے سردار، من بنی اسرائیل من بعد موسیٰ، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد جو سردار تھے، وہ اکٹھے ہوئے اور انہوں نے اپنے نبی سے حضرت سموئیل علیہ السلام ان سے کہا، اذ قالوا نبی لهم ابعث لنا ملکا نقاتل فی سبیل اللہ، کہ ہمارے لیے کسی ایک بادشاہ کو مقرر کر دیے، کوئی لیڈر ہونا چاہیے۔ نبی جو ہے وہ بہرحال اس حوالے سے وہ ٹھیک ہے، مسلح بھی ہے، دعوت و تبلیغ کرنے والا بھی ہے، لیکن کسی قوم کو اٹھانے والا کوئی لیڈر ہمیں دیجئے، کوئی بادشاہ ہمارے لیے مقرر کیجئے۔ ابعث لنا ملکا نقاتل فی سبیل اللہ، کہ اس کی سرکردگی میں ہم جب لڑائی کریں گے ان مشرکین سے جو ہم پر حملہ آور ہوتے ہیں، تو پھر ہم جو ہے گویا کہ ہمیں ایک بادشاہ مل جائے گا تو ایک ڈسپلن میں آ جائیں گے۔ قال هل عسيتم ان كتب عليكم القتال الا تقاتلوا، تو حضرت سومویل نے کہا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے تم پر قتال فرض کر دیا جائے، کتب عليكم القتال الا تقاتلوا، تو تم ہاتھ پیر چھوڑ کر بیٹھ جاؤ، قتال نہ کرو. قالوا وما لنا الا نقاتل في سبيل الله، تو قوم نے کہا کہ کیسے ممکن ہے کہ ہم قتال نہ کریں، ہمارے لیے کسی کو بادشاہ یا لیڈر بنا دیجیے، ہم قتال کریں گے، جنگ کریں گے. وقد اخرجنا من دیارنا، ان لوگوں نے تو ہمیں ہمارے گھروں سے نکال باہر کیا، وابنائنا، اور ہمارے بیٹے ہم سے چھین لیے. فلما کتب علیہم القتال، اور جب اللہ تعالیٰ نے قتال ان کے اوپر فرض کر دیا، تولوا الا قلیلا منہم، تو ان میں سے بہت کم ہی تھے کہ جو اپنے اس قول پر قائم رہے ہیں، اکثر نے تولوا اپنا منہ پھیر لیا. واللہ علیم بالظالمین، اور اللہ تعالیٰ تو خوب علم رکھتا ہے ظالموں کا. وقال لهم نبيهم، اور کہا ان کے نبی نے ان سے، ان اللہ قد بعث لكم طالوت ملكا، اب اسی قوم میں سے ایک شخص تھے جن کا نام طالوت ہے، یہ نبی نہیں ہے لیکن یہ کہ طالوت ایک بہرحال قداور شخصیت تھی، جیسا کہ نام کے اندر بھی تو طوالت ہے، بہت ہی قداور اور بہت خوبصورت اور بہت جو ہے جسے آپ کہیے کہ زور اور قوت والے ایک شخص تھے، جس کے بارے میں حضرت سموئیل نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو مقرر کیا، گویا کہ وحی کے ذریعے اللہ نے حضرت سموئیل کو یہ ہدایت دی کہ یہ اب طالوت ہیں کہ جو ان کو انہوں نے جو مطالبہ کیا ہے کہ بادشاہ بنا دیں، تو طالوت ان کا بادشاہ ہوں گے. ان اللہ قد بعث لکم طالوت ملکا، اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے طالوت کو بادشاہ مقرر کیا. قالوا انا یکون له الملک علینا، تو اس پر انہوں نے کہا کہ اس کو کیسے ہم پر حکمرانی کا حق حاصل ہے، یہ کیسے بادشاہ بنا دیا، حالانکہ اللہ نے بنایا. حضرت سموئیل نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے یہ معاملہ میں کر رہا ہوں. وَنَحْنُ أَحَقُّ بِالْمُلْكِ، جبکہ ہمیں زیادہ حق ہے، ہمیں سے کوئی اور شخص ہونا چاہیے. اس لیے کہ بہرحال یہ ہے، بائبل کے اندر بھی موجود ہے، یہ طالوت جو تھے بہرحال غریب شخص تھے. اللہ تعالیٰ کسی کو قد عطا کر دے، بڑی اچھی صحت دے دے، اور پھر یہ کہ قرآن تو اس کو بھی کہتا ہے کہ اللہ نے انہیں علم بھی دیا تھا، بڑی ذہانت اور فطانت بھی تھی، لیکن یہ کہ چونکہ روپیہ پیسہ ان کے پاس نہیں تھا، تو قوم اسی بنیاد کے اوپر الٹی پھر گئی کہ یہ ایک ایسا بادشاہ ہے جو اللہ نے ہمارے لیے مقرر کیا کہ جو مفلوق الحال ہے، جس کے پاس روپیہ پیسہ نہیں ہے. تو اس پر کہا گیا ولم یؤت سعۃ من المال، نحن احق بالملک منہ، ہمیں زیادہ یہ حق حاصل ہے کہ ہمیں بادشاہ دی جاتی، ہم میں سے کسی امیر شخص کو بادشاہ بنایا جاتا. ولم یؤت سعۃ من المال، اس لیے کہ اس کے پاس تو مال کی بھی وسعت نہیں ہے، وہ مال بھی اتنا نہیں ہے کہ اس کا کوئی نمایاں مقام جو ہے ہماری آبادی میں، ہماری بستی میں ہوتا. قال ان الله اصطفاه عليكم وزاده بسطه في العلم والجسم، اس پر حضرت سموئیل نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے اللہ نے ان کو چن لیا ہے تم پر، اب وہی بادشاہ ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے انہیں بسطه في العلم والجسم بہت خوب دیا ہے، ان کا جسم بھی بڑا طویل ہے، بڑے زور آور ہیں، بڑے طاقتور ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے انہیں علم سے اور حکمت اور دانائی سے بھی نوازا ہے. واللہ یوتی ملکہ من یشاء، اور یہ اللہ کا اختیار ہے، اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے بادشاہت عطا فرما دیتا ہے. واللہ واسع علیم، اور اللہ تعالیٰ بہت ہی وسعت والا اور انتہائی علم رکھنے والا ہے. وقال لهم نبیهم، اور کہا ان کے نبی نے، حضرت سموئیل نے پھر اپنی قوم سے کہا، ان آیت ملکہ، اگر تمہیں اطمینان نہیں ہو رہا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو جو تمہارے لیے بادشاہ مقرر کر دیا، اور تمہارے دل کے اندر دغدغا ہے، اسے قبول نہیں کر رہے، تو ایک بات نوٹ کرو کہ ان کی بادشاہت کی ایک یہ نشانی ہوگی، ان آیت ملکہ، ان کے بادشاہ ہونے کی ایک نشانی یہ ہے، اَن یَأْتِيَكُمُ التَّابُوتُ فِیهِ سَکِینَةٌ مِّن رَّبِّکُمْ، کہ وہ تابوت کے جس میں تمہارے رب کی طرف سے تمہارے لیے بڑی سکینت کا اہتمام کیا گیا تھا، وہ تم تک واپس آ جائے گا. یہ اصل میں تابوت سکینہ تھا، جس کے بارے میں آج بھی یہودی کہتے ہیں کہ 580 قبل مسیح میں جو حملہ کیا تھا بخت نصر نے، اور یروشلم کی اور بہکل سلیمانی کی اینٹ سے اینٹ بجا دی تھی، تو تابوت سکینہ اس وقت موجود تھا، اور وہ کہیں نیچے گہری جو ہے وہ کسی خندق کے اندر کسی سرنگ میں رکھا ہوا تھا، اور اس کے بعد وہاں کچھ ربی بھی موجود ہوتے تھے جو ہر وقت جو ہے اللہ کی جو ہے اللہ کے جو ہے نام کی مالا جپتے رہتے تھے، اللہ کا ذکر کرتے رہتے تھے. جب وہ حملہ ہوا اور پوری جو ہے اس کو ہیکل سلیمانی کو مسمار کر دیا گیا، تو وہ تابوت بھی اس کے اندر کہیں دفن ہو گیا. اب گویا کہ آج بھی یہودی جو ہیں بار بار یہ جو اٹمپٹ کرتے ہیں مسجد اقصی کو شہید کریں گے، نئے سرے سے تعمیر کریں گے، اصل میں وہ تابوت سکینہ، اور تابوت سکینہ وہ تھا جس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا وہ عصا بھی موجود تھا، حضرت موسیٰ کی پوشاک بھی موجود تھی، اور پھر یہ کہ بنی اسرائیل کے اور بھی بہت سے نواردات جو ہے حضرت موسیٰ جس پیالے میں پانی پیا کرتے تھے وہ بھی اس میں موجود تھا. لہذا ان کے نزدیک وہ شے بڑی مقدس تھی، اور اس کو واپس لینا آج بھی ان کا ایم ہے، اور وہ ڈھانا چاہتے ہیں اس بنیاد پر کہ اس کی بنیادیں کھو دیں گے، اور انہیں یقین ہے کہ کہیں نیچے گہرائی کے اندر کسی سرنگ کے اندر تابوت سکینہ آج بھی موجود ہے، اور وہ ہم نکالیں گے، اور پھر گویا کہ ہمارے لیے جو ہے وہ ہمیں فتح مل جائے گی، اور ہمارے لیے بڑی خوشبختی کی وہ علامت ہوگی. تو یہ ہے ان کی بادشاہت کی ایک علامت کہ وہ تابیت و سکینہ جو تم سے چھینا جا چکا تھا، جو قومیں ان کے اوپر حملہ کرتی تھی وہ چھین کر اپنے ساتھ لے گئی تھی، وہ تمہیں واپس مل جائے گا. وہ بقیہ تم مما ترک آل موسیٰ و آل ہارون، اور اس کے اندر جو ہے وہ کچھ باقیات بھی ہیں جن میں عصائے موسیٰ بھی تھی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پوشاک بھی تھی، اور آل ہارون کے جو باقیات ہیں نواردات وہ بھی اس میں موجود تھیں. تحملہ الملائکہ، اور اس کی حفاظت یا اس کو وہاں تک پہنچانا جو ہے اللہ تعالیٰ نے ملائکہ کے ذمہ رکھ دیا. اب یہ معاملہ ہو چکا ہے، اسی دوران میں وہ تابوت کے جن سے چھین کر وہ قومیں لے گئی تھیں، وہ جہاں لے کر گئی وہاں اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی ایسا ہوا کہ کوئی تعاون کی جو ہے وبا پھوٹ پڑی، کوئی اور آفت سماوی آ گئی، انہوں نے کہا کہ یہ کیا شے ہم لے آئے ہیں، اس کو ایک جو ہے گڈھے کے اوپر یا ریڑے کے اوپر رکھا اور اس کو ہانک دیا، اور پھر فرشتوں کے جلاؤ میں گویا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ تابوت سکینہ واپس ان تک پہنچا دیا، جو علامت بن گئی اس بات کی کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت طالوت کو جو ان کے اوپر بادشاہ مقرر کیا تھا وہ حق بات تھی، اور یہ بات جو ہے وہ پوری ہوئی. ان نفی ذالک لآیت لکم ان کنتم مؤمنین، یقیناً اس میں نشانیاں ہیں ان تم لوگوں کے لیے اگر تم واقعتاً ایمان رکھتے ہو. فلما فصل طالوت بالجنود، اور جب حضرت طالوت نکلے ہیں، اب ظاہر ہے جن دشمنوں کے ساتھ مقابلہ تھا جن کے لیے اللہ نے انہیں بادشاہ بنایا، ان کی سرکردگی میں آگے چلنا چاہیے تھا، اب وہ نکلے ہیں لشکر لے کر بالجنود اپنے لشکروں کے ساتھ. قال ان اللہ مبتلیکم بنہرین، تو انہوں نے کہا طالوت نے جو بادشاہ تھے ان کے کہ اللہ تعالیٰ تمہارا اب امتحان لے گا، مبتلیکم ابتلا امتحان لے گا تمہارا ایک نہر کے ذریعے. اب رستے میں چلتے ہوئے بعض لوگوں کا خیال یہ ہے کہ دریائے اردن تھا کہ جس کے قریب سے گزرے، اور وہاں جو ہے وہ پانی تھی جس میں اللہ تعالیٰ نے یہ امتحان کے لیے حضرت یہ طالوت سے یہ کہا کہ اپنی قوم سے یہ کہنا کہ اس میں سے کچھ پانی نہ پئیں، یہ امتحان ہے، آگے اس کا ذکر آ رہا ہے. فمن شرب منہ فلیس منی، جس نے اس دریا اس نہر میں سے کچھ پی لیا وہ پھر ہمارا ساتھ چھوڑ جائے. ومن لم یطعمہ، اور جس نے اس سے کوئی شے نہ لی کوئی شے نہ پی، فانہ منی تو ہمارے ساتھ آگے چلے گا مقابلے کے لیے. الا من اقترف غرفۃ بیدہ، سوائے ایک چلو بھر پانی اگر کوئی پی لے. گویا کہ جو لشکر ان کے ساتھ تھا ان کے لیے امتحان آ گیا، حضرت طالوت نے جو ہے انہیں کہہ دیا کہ یہ اللہ کی طرف سے امتحان ہے، اس میں سے تم کوئی شے نہیں پیو گے، ہاں اگر صرف چلو بھر پانی تم پی لو تو تم ہمارے ساتھ چلو گے، لیکن اگر کوئی خوب پیٹ بھر کر پی لے گا. اور پھر روایات سے معلوم ہوتا ہے، تورات کی روایات سے، کہ ان میں سے اکثر وہ تھے کہ جنہوں نے خوب شیر ہو کر پانی پیا، بہت عرصے سے چونکہ وہ پیاسے تھے، اور انہوں نے حضرت طالوت جو بادشاہ تھے بہرحال امیر بھی تو تھے نا، تو امیر کی اطاعت بھی تو ہونی چاہیے، لہذا انہوں نے اس کی نافر پانی کی، اور نتیجہ تن یہ ہے کہ وہ پھر وہی ڈھیر ہو گئے، وہ آگے ساتھ دے ہی نہیں سکے. فشریبو منہ الا قلیلا منہم، تو اکثر نے ان میں سے پانی پیا سوائے معدود چند قلیل لوگوں کے. فلما جاوزہ ہوا والذین آمنوا معہ، اور پھر جب وہ اس دریا کے پار اتر گئے، وہ خود بھی طالوت بھی، وہ جو بادشاہ تھے جو امیر تھے ان کے، اور ان کے ساتھ جو اہل ایمان تھے. قالوا لا طاقۃ لنا اليوم بجالوت وجنوده، تو انہوں نے کہا جو قوم ان کے ساتھ اب آگے چلی گئی تھی، اب جب دیکھا وہ بہت بڑا لشکر موجود ہے، اور وہ جالوت جو ہے وہ جو ان کا لیڈر تھا وہ غرق آہن تھا، پورا جسم جو ہے اس کا لوہے کے جو ہے اس کے محفوظ لباس کے اندر تھا، صرف دیکھنے کے لیے آنکھوں کے دو سوراخ موجود تھے، اور پھر یہ کہ بہت بڑا لشکر وہاں موجود تھا، تو انہوں نے فوراً ہمت ہار دی، اور انہوں نے کہا لا طاقت لنا اليوم بجالوت وجنودہ، ہمارے اندر طاقت نہیں ہے اس جالوت کے لشکر کی اب ہم جو ہے کوئی اس کا مقابلہ کر سکے، کوئی نسبت و تناسب نہیں. یہی معاملہ غزوہ بدر کے موقع پر ہوا تھا، ہمت نہیں آ رہی تھی ان کے، تو عزم عزائم ان کے جو عزائم جو وہ تو جمع تھے، لیکن یہ کہ مقابلہ تو وہی تھا 313 کا مقابلہ 1000 کے ساتھ، یہاں بالکل نہتے اور سامنے کیل کانٹے سے لیس. قال الذین یظنون انہم ملاقو اللہ، اور وہ لوگ کہ جو یقین رکھتے تھے گویا کہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے، اللہ کی مدد آئے گی، امید تھی اللہ کی مدد کی، انہم ملاقو اللہ، جنہیں یقین تھا اللہ سے ملاقات کا، کم من فئت قلیلۃ غلبت فئت کثیرۃ باذن اللہ، کتنی ہی بار ایسا ہوا کہ بہت تھوڑی تعداد میں فوج نے غلبہ پا لیا اپنے سے کئی گنا بڑی تعداد پر، فیتن کثیرتن بہت بڑی تعداد پر غالب ہو گئے باذن اللہ، اللہ کے حکم سے، اللہ کی مدد اور تائید اگر حاصل ہوگی تو یہ تعداد جو ہے وہ میٹر نہیں کرتی، وہ تو پھر اللہ تعالیٰ جو ہے وہ قوت بازو اور فرشتوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ مدد فرماتا ہے. واللہ مع الصابرین، اور اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. ولما برزوا لجالوت وجنوده، اور جب وہ دونوں فوجیں آمنے سامنے آ گئیں، اور طالوت کا لشکر جو امیر تھے اور سامنے جالوت جو ہے اپنے پورے لشکر ساتھ ایک دوسرے کو فیس کرنے لگے، قالوا ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا، تو اب جو ساتھی تھے طالوت ان کے طالوت کے، تو انہوں نے کہا دعا کی اللہ کے حضور، اے پروردگار ہمارے اوپر صبر انڈیل دے، افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا، اب یہ جو جنگ ہوگی تو ہمیں ثابت قدمی عطا فرما، ایسا نہ ہو کہ ہم میں سے کوئی جو ہے منہ پھیر کے وہاں سے جو ہے رائے فرار اختیار کر لے. وانصرنا علی القوم الکافرین، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ جو کافر قوم ہمارے سامنے ہے اس پر ہمیں فتح عطا فرما. فہزموہم باذن اللہ، تو پھر یہ کہ شکست دے دی اللہ کے حکم سے. تالوت کا لشکر جو تعداد میں بھی بہت کم تھا، اور وہ جالوت کے جو کفار کا سربراہ تھا جو حملہ آور تھا وہ بہت تعداد میں بھی زیادہ تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو جو ہے فتح عطا فرمائی باذن اللہ، اللہ کے حکم سے. وقتل داؤد جالوت، دیکھیے ایک اور کردار یہاں آ گئے، حضرت داؤد علیہ السلام، اور اس کے بارے میں بائبل میں لکھا ہوا ہے. اب یہ چیزیں وہ ہیں کہ جس میں اگر بائبل سے آپ کوئی ہیلپ حاصل کر لے تو اس میں قطن کوئی قباحت والی بات نہیں ہے. یہ اصل میں پیشے کے اعتبار سے گڈریا تھے، اور اصولاً اس فوج کے اندر شامل نہیں تھے، لیکن یہ کہ بہرحال گڈریے تھے تو ان کی تولیت میں بہت سی بھیڑ بکری ہوا کرتی تھی. تو ان کے پاس ایک بڑا فن تھا، یہ گوٹیا نامی ایک شے، شاید آپ نے سنی بھی ہو، کہ ایک پتھر جو ہے ایک پاکٹ بنائی جاتی ہے اور دو لمبی لمبی رسیاں ہوتی ہیں، پتھر کو اس کے اندر رکھ کر اور کوئی شخص جو ہے اسے اپنے سر کے جس طرح غلیل ہوتی ہے، غلیل میں بھی ایک پاکٹ ہوتی ہے، تو گوپیے کے بہت ماہر تھے اور وہ ان کے بڑے کام آتا تھا. کبھی کوئی درندہ یا کوئی چیتا جو ہے اگر ان کے بھیڑوں کا رخ کرتا تھا تو اس گوپیے میں ایک پتھر رکھ کر اسے چلاتے تھے اور اس کے جبڑے توڑ دیا کرتے تھے. ان کا یہ قول بائبل میں موجود ہے کہ یہ جو نامختون ہے، نامختون سے مراد وہ کہ جس کے ختنہ نہ ہوئے ہوں، اور یہ اصل میں وہ جالوت تھا اور اس کے وہ مشرک تھے، تو ان کے ہاں تو ختنے کا رواج نہیں تھا. بنی اسرائیل چونکہ سنت ابراہیمی میں ختنہ ہے تو یہ مختون ہوا کرتے تھے. تو ان کے الفاظ موجود ہیں کہ اس نامختون کا جو ہے وہ میں اس کا کام تمام کر دوں گا اس بیڑیے، اس گوپیے کے ذریعے، اس لیے کہ اس گوپیے کے ذریعے تو میں شیروں کے جبڑے جو ہے وہ بھی توڑ دیا کرتا ہوں. اور پھر اس موقع پر انہوں نے وہ جو ہے گوپیے میں پتھر رکھا اور اس کو گھما کر جو مارا تو وہ جو آنکھ کا سوراخ تھا اس میں سے وہ پتھر اندر گھسا ہے، اس بھیجے کو جو ہے وہ جسے آپ کہیے اس میں سے گزرتا ہوا وہ پیچھے پہنچ گیا. اور جیسے کہ پوری کی پوری اس نے جب لشکر نے دیکھا کہ ہمارا یہ سردار جو غرق آہن تھا یہ ڈھیر ہو گیا، تو ظاہر ہے کہ پھر انہوں نے رائے فرار اختیار کر لی. اللہ تعالیٰ انہوں نے جو ہے وہ یہ مسلمان، یہ بنی اسرائیل تھے نا، بہرحال اہل کتاب تو تھے، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں پھر فتح عطا فرما دی. وقتل داؤد جالوتا، اور حضرت داؤد نے جالوت کو قتل کر دیا. وآتاہ اللہ الملک، اور اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو بادشاہت عطا فرمائی. والحکمہ، اور حکمت اور دانائی. وعلمہ مما یشاء، اور پھر انہیں تعلیم دی جو اللہ نے چاہا. ظاہر ہے جو بھی وحی کی تعلیم ہے وہ بھی تو تعلیم ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک سلسلہ قائم کیا جاتا ہے، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام اس پیغام کو لے کر اس نبی رسول تک آتے ہیں. ولولا دفع اللہ الناس بعضهم ببعض، اور اللہ تعالیٰ وقتاً فوقتاً لوگوں میں سے بعض کو بعض کے ذریعے جو ہے دفع نہ کرتا رہتا. یہ جو بڑے بڑے سرکش ہوتے ہیں، اللہ کے باغی ہوتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگ پیدا کرتا ہے کہ جو ان کے جبڑے توڑ دیتے ہیں، اور پھر یہ کہ انہیں جو ہے جسے آپ کہیں چھٹی کا دودھ یاد دلا دیتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کی یہ سنت ہے کہ جب بغاوت سرکشی بڑھ جاتی ہے تو کسی نہ کسی مسئلے کو بھیجتا ہے کہ جو اس کو پھر جو ہے نسیہ منسیہ کر دیتا ہے. لفظت دل ارض، اگر یہ نہ ہوتا یہ اللہ کی سنت تو زمین میں بڑا فساد برپا ہو چکا ہوتا. ولیکن اللہ ذو فضل علی العالمین، لیکن اللہ تعالیٰ جو ہے بڑی فضل فرمانے والا ہے تمام جہان والوں پر. تلک آیات اللہ نتلوہا علیک بالحق، یہ ہیں اصل میں وہ آیات اللہ کی جو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ تک پہنچائی جا رہی ہیں حق کے ساتھ. یہ قرآن حق ہے، اس میں جو بات بیان کی گئی اس میں نہ کوئی مبالغہ ہے نہ کوئی غلط بیانی ہے. وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، اور یقیناً اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ تو بھیجے ہوئے میں سے ہیں، آپ تو رسولوں میں سے ہیں. تِلْكَ رُسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ، یہ رسولوں کا معاملہ ہے کہ ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت دی. مِنْهُمْ مَنْ كَلَّمَ اللَّهُ، ان میں وہ بھی ہیں جن سے اللہ نے کلام فرمایا. وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ، اور بعض کو بعض پر درجات کے اعتبار سے فضیلت دی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جس قسم کے حصے معجزے دیے گئے اور نبی اور رسول کو نہیں دیے گئے. یہ الگ بات ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اصل معجزہ جو ہے وہ تو قرآن حکیم ہے جس کو آپ نے بطور چیلنج پیش کیا تھا. وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ، اور عیسیٰ ابن مریم کو تو ہم نے بہت ہی بڑے معجزات، حصی معجزات میں سے جو ٹاپ پر ہوتے ہیں وہ عطا کیے تھے. وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ، اور ان کی تو ہم نے تائید کی تھی روح القدس جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے. یہ خصوصی معاملہ حضرت مسیح علیہ السلام، حضرت عیسیٰ کا جب قرآن میں آتا ہے تو اَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ، ان کی پیدائش جو ہے وہ بھی خرق عادت ہے، بغیر باپ کے پیدا ہوئے. پھر جو معجزات اللہ تعالیٰ نے انہیں عطا فرمائے ہیں، سورہ آل عمران کی شروع کے آیات کے اندر بڑی تفصیل سے ان کا ذکر موجود ہے. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلَ الَّذِينَ مِن بَعْدِهِمْ، اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو نبیوں کے اس دنیا سے رخصت ہو جانے کے بعد وہ دو لوگ باہم ایک دوسرے سے قتال نہ کرتے. مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ، اس کے بعد کہ ان کے پاس بڑی واضح دلائل اور روشنی آ چکی تھی، روشن دلائل پہنچ چکے تھے. ولیکن اختلفوا فمنھم من آمن ومنھم من کفر, بلکہ انہوں نے اختلاف کیا اور اس کا نتیجہ کیا نکلا, ان میں سے کچھ لوگ وہ تھے کہ جو واقعتاً ایمان لانے والے تھے اور کچھ لوگ وہ تھے کہ جنہوں نے پھر بعد میں کفر کی روش اختیار کی, جیسا کہ سورہ مریم میں بھی آ جائے گا, فخلف من بعدہم خلف اضاعوا الصلاۃ واتبعوا الشہوات. نبی اور رسول کے چلے جانے کے بعد جو ناخلف لوگ ہوتے ہیں وہ سب سے پہلا کام کیا کرتے ہیں, نمازوں کو ضائع کرنے رکھتے ہیں اور پھر یہ کہ اپنی جو نفسانی خواہشات ہیں اس کا اتباع کرتے ہیں. ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما اقتتل الذين من قبلهم من بعدهم من بعد جاءتهم البينات. اللہ چاہتا تو وہ ان باہمی جھگڑوں میں نہ پڑتے اس کے بعد کہ ان کے پاس روشن دلیلیں آ چکی تھیں. ولكن اختلفوا, بلکہ انہوں نے اختلاف کیا, فمنهم آمن ومنهم من كفر, ان میں سے وہ بھی تھے جو ایمان لائے اور وہ بھی جنہوں نے کفر کیا. ولو شاء الله ما اقتتلوا, اللہ چاہتا تو وہ قتال نہ کرتے, اللہ کا تو امر کن ہے, جیسے کہ ہم مانتے ہیں اللہ چاہے تو تمام انسان انتہائی عابد اور زاہد اور متقی بن جائے, جیسے کہ حضور نے اپنے ایک حدیث میں فرمایا نا کہ اگر تمام دنیا کے انسان انتہائی زاہد عابد اور متقی بن جائیں تب بھی اللہ کی بادشاہت میں کوئی ایک ذرہ برابر اضافہ نہیں ہوگا, اور سب کے سب اگر انتہائی سرکش اور باغی بن جائے اللہ کے فاسق و فاجر تب بھی اللہ کی اس کائنات میں اللہ کی بادشاہت کے اندر اللہ کے اختیار میں کوئی ذرہ برابر جو ہے کمی واقع نہیں ہوگی. ولكن الله يفعل ما يريد, بلکہ یہ کہ اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے. یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم, اہل ایمان خرچ کرو جو ہم نے تمہیں رزق دیا, من قبل ان یاتی یوم لا بیع فیہ ولا قلۃ ولا شفاعۃ, اس سے پہلے پہلے کہ وہ دن آ جائے کہ جس میں نہ کوئی تجارت خرید و فروخت ہوگی, نہ کسی کی کوئی دوستی کسی کے کام آ سکے گی, ولا شفاعۃ, اور نہ ہی کوئی شفاعت قبول کی جائے گی. یہ تیسری مرتبہ ریپیٹ ہو رہا ہے. لفظ شفاعت کو نوٹ کیجئے, اس سے پہلے بنی اسرائیل کے تذکرے میں دو مرتبہ ہم پڑھ چکے بالکل اسی انداز میں, ڈرو اس دن سے کہ جس دن کوئی شفاعت قبول نہیں کی جائے گی, کوئی باہمی تعلقات قائم نہیں آئیں گے, کوئی فدیہ معاوضہ لے کر نہیں چھڑایا جائے گا. یہاں تیسری مرتبہ آ رہا ہے, لیکن صرف ایک آیت کے بعد آیت الکرسی کے اندر شفاعت کا ذکر ہے الا باذنہ کے الفاظ سے. ہاں شفاعت ہوگی لیکن اسی کے لیے جس کے بارے میں اللہ کا اذن ہوگا, وہ آگے آ جائے گا. والکافرون هم الظالمون, اور کافر ہی ہیں کہ جو حقیقتا ظالم ہیں. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم, اللہ وہ ہے کہ جس کے سوا اور کوئی معبود نہیں. الحی القیوم, وہ الحی ہے, وہ بذات خود زندہ ہے, ہم زندہ ہیں اللہ کے زندہ کیے, ہم اپنی آزاد مرضی سے تو نہیں آئے, اللہ نے ہمیں پیدا کیا, زندگی عطا کی, اور آج بھی کوئی زندہ ہے تو اللہ تعالیٰ ہی کے زندہ رکھے زندہ ہے, جب اللہ کا حکم ہوگا موت واقع ہو جائے گی, لیکن وہ الحی ہے, وہ از خود زندہ ہے, القیوم ہے, وہ قائم رکھنے والا ہے, اس پوری کائنات کو کنٹرول کرنے والا ہے. لا تاخذہ سنۃ ولا نوم, نہ تو اسے کوئی اونگ آتی ہے اور نہ ہی نیند آتی ہے. یہ تو ہماری بشری کمزوریاں ہیں نا, آدمی تھک جاتا ہے, پتھا کھا کر لیٹ جاتا ہے, گہری نیند میں چلا جاتا ہے, اللہ تعالیٰ کے ساتھ تو یہ تصورات نہیں ہیں. لہو ما فی السماوات و ما فی الارض, زمین و آسمان, اس کائنات میں جو کچھ ہے وہ اسی کا ہے, وہی خالق ہے, وہی مالک ہے, وہی بادشاہ ہے. اور جیسے کہ کہا گیا وللہ میراث السماوات والارض, جب وہ قیامت آئے گی تو یہاں کی تمام چیزیں تو موجود ہوں گی لیکن کوئی وارث تو نہیں ہوگا کہ جو اس کی وراثت میں لے لے, ہر شے تو اللہ ہی کی میراث ہے. لہو ما فی السماوات و ما فی الارض من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ, کون ہے کہ جو اس کے ہاں شفاعت کر سکے مگر اس کے اذن کے ساتھ. اب یہاں دیکھیے شفاعت کی ایک طرف نفی ہو رہی ہے لیکن ایک طرف استثناء بھی ہے, ایکسیپشن موجود ہے, الا باذنہ. اب اس کا ذکر آپ کو احادیث میں مل جاتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے شفاعت ہوگی, تو شفاعت بھی صرف ان کے حق میں ہوگی جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ اجازت فرما دیں گے. اب یہ معاملات جو ہے بہرحال غیبی معاملات ہیں, ان کے بارے میں اللہ بہتر جانتا ہے, لیکن یہ شفاعت باطلہ کا وہ تصور کہ گویا کہ خواہ کتنا ہی انسان جو ہے فسق و فجور کی دلدل میں گہرا اترا ہوا ہو اور اسی حالت میں اس کی موت بھی وارد ہو جائے, طاری ہو جائے, اور اس کے بعد صرف اس بنیاد پر کہ وہ امت مسلمہ کا فرد تھا اسے جہنم جو ہے وہ اس کو جو ہے جہنم اس کی آگ چھوئے تک نہ, جیسے کہ یہودیوں کا وہ قول موجود ہے لن تمسن النار الا ایام معدودات, ہمیں تو جہنم کی آگ چھو ہی نہیں سکتی مگر گنتی کے چند دن. تو شفاعت کا وہ جو ایک تصور ہے وہ اصل میں شفاعت باطلہ کا تصور ہے, لیکن اگر ان احادیث کو آپ اپنے سامنے رکھیں, ظاہر وقت نہیں ہے کہ اس کی کوئی تصویر میں بیان کروں, لیکن بہرحال جس کے لیے اور جس کو اجازت ہوگی اللہ تعالیٰ جو ہے اس کی شفاعت قبول فرمائیں گے. یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم, وہ جانتا ہے جو کچھ کے ان سے پہلے ہو چکا یا ان کے سامنے ہے اور جو ان کے پیچھے ہے ان کے بعد میں آنے والا. اللہ تعالیٰ کے لیے یہ ٹائم جو ہے کوئی فیکٹر نہیں ہے, ہمارے ہاں تو ماضی ہے، پھر حال ہے، پھر مستقبل ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے زمانوں کی کوئی قید تو نہیں ہے. تو وہ ایبسولیوٹ ٹائم کا جو تصور ہے کہ جس میں ٹائم ان ڈائمنشن سے بالکل آزاد ہو جاتا ہے، اس کا کوئی تصور بھی ہم اپنے ذہن میں نہیں لا سکتے. وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ، اور پھر یہ کہ کوئی ایسا نہیں ہے جو اس کے علم کا احاطہ کر سکے. وہ تو ہر شخص کے ہر ہر فعل کو دیکھ رہا ہے، اس کا علم. وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، تمہارے سینوں کے اندر جو آرزوئیں ہیں، جو تمنائیں ہیں، جو وسوسے ہیں، وہ بھی اللہ کے علم میں ہیں. ظاہر ہے کہ اس کے علم کا کوئی احاطہ کر سکتے ہو. لا يحيطون بشيء من علمه الا بما شاء وسع كرسيه السماوات والارض الا بما شاء، مگر جس کو جتنا علم دے. انبیاء کو علم وہ دیا جاتا ہے جو ہمارے لیے علم غیب کی چیزیں ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو شب معراج جنت اور جہنم کا مشاہدہ کیا گیا. پھر یہ کہ فرشتہ انبیاء تک آتا ہے جو ہمارے لیے علم غیب ہے. تو جو علم اللہ تعالیٰ انبیاء کو عطا فرماتا ہے وہ یقیناً عام انسانوں کے دیے ہوئے علم سے کئی گنا بہت آگے ہے، کوئی ڈائمینشن ہی کا معاملہ. وسیع کرسی السماوات والارض، اس کی حکومت، کرسی سے مراد اس کا راج، اس کا اقتدار جو ہے زمین و آسمان پر قائم ہے، ہر شے اس کے کنٹرول میں ہے. ولا یعودہ حفظہما وهو العلی العظیم، اور اس زمین و آسمان، اس کائنات کو تھامے رکھنا اور اس کی حفاظت کرنا، یہ اس پر کوئی گراں نہیں گزرتی، اس کو کوئی تکان لاحق نہیں ہوتی کہ بہت ہی مشکل جاب ہے جی اس بڑی کائنات کو کنٹرول کرنا. اس کا کوئی معاملہ اس کی ذات کے ساتھ نہیں. وهو العلی العظیم، وہ العلی ہے، العظیم ہے، بہت بلند اور بہت بڑا. لا اکراہ فی الدین، دین کے معاملے میں کوئی جبر نہیں ہوگا. کسی کو زبردستی، گن پوائنٹ جسے کہتے ہیں، تلوار کی نوک پر مجبور کر کے دین میں داخل نہیں کیا جا سکتا. یہ گویا کہ سراسر وہ بات ہے کہ جو اسلام کے اندر قطعاً منع کر دی گئی، لوگوں کو آزاد چھوڑ دو. ہاں، دین کی حقانیت ان پر واضح کر دو، اور دین کو غالب ہونا چاہیے. جسے کہتے ہیں نا، جب صحابہ کرام نکلے تھے، حتیٰ یوتو الجزیہ یدی وہم شاغرون، جو علاقے انہوں نے فتح کیے تھے وہاں کسی ایک یہودی یا کسی عیسائی کو جو ہے کوئی تلوار کی نوک پر تو مجبور نہیں کیا گیا کہ وہ اسلام قبول کرے، بلکہ انہیں آزادی دے گی. ان کے جو معبد ہوتے تھے، جو عبادت گاہیں تھیں، یہودیوں کے جو سینگاگز ہوتے تھے اور عیسائیوں کے جو چرچ ہوتے تھے، شدت سے منع کر دیا گیا کہ ان کو کوئی نقصان نہ پہنچا. انہیں آزادی تھی، اپنے جو ریچولز ہیں وہ ادا کریں. لیکن وہم ساغرون، اوپر جسے آپ کہیے کہ جو امبریلا ہوگا، جو اوپر چھتری ہوگی، وہ اسلام کی ہوگی، دین اسلام کا ہوگا. ان میں سے بھی اگر کوئی شخص چوری کرے گا تو اس کے ہاتھ کاٹے جائیں گے. کسی نے زنا کیا تو اس کے اوپر جو ہے حد نافذ ہوگی. گویا کہ سسٹم، کوڈ آف لائف جو ہے وہ دین اسلام ہوگا اوپر، لیکن اس کے نیچے مائنورٹیز کے پورے پورے حقوق متعین ہیں. لا اکراہ فی الدین، دین کے معاملے میں کوئی جبر نہیں ہے. قد تبین الرشد من الغی، اب گویا کہ یہ ہدایت کا رستہ اور گمراہی کا رستہ اس قرآن کے آنے کے بعد بالکل واضح ہو چکا. فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ، اور جو شخص بھی طاغوت کا، جو بغاوت اور سرکشی اللہ کے خلاف ہے، جو بت پرستی ہو رہی ہے، جو شرک ہو رہا ہے، جو اس کا کفر کرے گا، ویؤمن باللہ، اور اللہ پر ایمان رکھے گا، فقد استمسک بالعروۃ الوثقی، تو یہ تو وہ ہے کہ جس کے ہاتھ میں بہت مضبوط کنڈا آ گیا. گویا کہ یہ وہ کنڈا ہے کہ جو قرآن حکیم کی شکل میں، یہ دین، ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک تو دین جو ہے وہ تو ہے ہی اسلام. تو جو شخص بھی اللہ پر ایمان رکھتا ہے تو اس کے ہاتھ میں تو بہت بڑا سہارا ہے. جس طرح قرآن حکیم کو حبل اللہ کہا گیا، واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا، اللہ کی اس رسی کو مضبوطی سے تھام لو. بالعروۃ الوثقی، بہت مضبوط کڑا. لن انفصام لها، جس کے لیے کہیں کوئی ٹوٹنا نہیں ہے، یہ بہت مضبوط سہارا ہے. واللہ سمیع علیم، اور اللہ تعالی ہر شے کا سننے والا، کمال علم والا ہے. اللہ ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الى النور، اللہ ولی ہے ان اہل ایمان کا کہ جو واقعتاً ایمان لانے والے ہیں، اور ان کو وہ نکالتا ہے ظلمات سے، اندھیروں سے روشنی کی طرف. اندھیرے کون سے ہیں؟ نظریات کے اندھیرے ہیں، عقائد کے اندھیرے ہیں، باطل نظریات ہیں، بت پرستی ہے، مشرکانہ اوہام ہیں، یہ تمام چیزیں ہیں. ان سے نکال کر نور توحید میں لے کر آتا ہے. والذین کفروا، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، اولیاء ہم الطاغوت، ان کے ولی اور ان کے ساتھی جو ہیں وہ تو پھر طاغوت ہیں، شیاطین ہیں، شیاطین انس و جن جو ہیں وہ ان کے حواری ہیں. یخرجونہم من النور الی الظلمات، اور یہ کیا کام کرتے ہیں کہ انہیں ایمان کی روشنی سے نکال کر شرک کے اندھیروں میں لے جاتے ہیں. گناہ اور معصیت یہ بھی اندھیرے ہیں، فسق و فجور بھی اندھیرے ہیں. تو انہیں وہ ترغیب دیتے ہیں گناہ کی، معصیت کی، فسق و فجور کی. اور جو وہ لوگ ہیں جو اہل ایمان ہیں، انہیں اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ان اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لے آتا ہے. اولئک اصحاب النار، اب یہ لوگ جن کا بعد میں ذکر کیا گیا، یہ ہیں اصل میں جہنمی، آگ والے. ہم فیہا خالدون، اور اس میں وہ رہیں گے ہمیشہ ہمیش کے لیے. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وایاکم بالآیات والذکر الحکیم.